اصلاح کا آسان نسخہ، یہ نظم حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدہ کے بعد ملت ابراہیم صفحہ نمبر 48 پر ہے. اس کے مضمون کی یہ کوئی اس میں مضمون ہے یہ جو کئی مرتبہ تباہ ہو چکا ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون میں موصول ہوا. اسی وقت حضرت والا نے ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ اس مضمون کو نظم کر ڈالیں. حضرت والا نے اور دوسرے اقابر نے اس نظم کو بہت پسند فرمایا، اس لیے حدیہ ناظرین ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر لکھی ہے، اصلاح کا آسان نسخہ. مخاطب ہے میرا حکم کر لگا، جسے ہے یاد نے کر دیا تباہ. مخاطب ہے میرا حکم کر لگا، جسے یاد نے کر دیا ہو تباہ. کیا جانے مائی مائی جسے یاد نے کر دیا ہو تباہ، جسے آہ ہمت دوا کی نہ ہو، سکر جس نے پرہیز کی بھی نہ ہو. گناہوں سے بڑے بڑے جسے آہ ہمت دوا کی نہ ہو، سکر جس نے پرہیز کی بھی نہ ہو. وہ مایوس بندہ یہ مجھ سنے، بڑے عارف حق کا نسخہ سنے. وہ مایوس بندہ یہ مجدہ سنے، بڑے عارف حق کا نسخہ سنے. وہ جو تھے مجدد و غوث زمان، وہ تھا ناگہان کے حکیم جہاں. رہے عشق حق میں شب و روز ماں، ہمیشہ رہا نبض امت سے در. ہوا ہرگز سارے آزار تا، تیری صحبت پاک سے نیک بار. ہوا ہر گرفتار آزار تا، تیری صحبت پاک سے نیک بار. جنہیں رات دن فکر ملت کی تھی، بڑی فکر اصلاح امت کی تھی. جنہیں رات دن فکر ملت کی تھی، بڑی فکر اصلاح امت کی تھی. وہ مولا اشرف علی شاہ تھی، دکھاتے رہے عمر بھر راہ تھی. وہ مولا اشرف علی شاہ تھی، دکھاتے رہے عمر بھر راہ تھی. یہ نسخہ ہے اصلاح کا، خدا سے فقط ہے وہ الہام کا. انہی کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا، خدا سے فقط ہے وہ الہام کا. ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا، کرے سب سے بد کو جو بے جان سا. ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا، کرے نفس سو بس سب سے بد کو جو بے جان سا. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو، نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو، نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو. ہاتھ کو پھر اٹھا، خدا سے تو رو کر کرے التجا. دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا، خدا سے تو رو کر کرے التجا. الہی گناہگار بندہ ہوں میں، سراپا برا اور گندا ہوں میں. الہی گناہگار بندہ گویا خزینہ ہوں میں، بہت سخت مجرم کا مینا ہوں میں، گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں، نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے، نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے، تیرا وہ ارادہ اگر ہے کریم، تیرا وہ ارادہ اگر ہے کریم، تو ہو پاک پلنے یہ بندہ رحیم، تو ہو پاک پلنے یہ بندہ رحیم، غیر سے کوئی سامان کر، گناہوں سے بچنے کو آسان کر، تو ہی غیر سے کوئی سامان کر، گناہوں سے بچنے کو آسان کر، ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے، ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے، اگر تیری توفیق ہو چارا گر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر، اگر تیری توفیق ہو چارا گر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر، میں بندہ تیرا ہوں مگر نام کا، بنا دے کرم سے مجھے کام کا، میں بندہ تیرا ہوں مگر نام کا، بنا دے کرم سے مجھے کام کا، تلون مزاجی میری ختم کر، میرے علم کو تو عطا جزم کر، تلون مزاجی آنے تلون مزاجی میری ختم کر، میرے علم کو تو عطا جزم کر، عطا کر مجھے ذرائے درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل، عطا کر مجھے ذرائے درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل، رہے غیب سے کر میری غرہ بری، تیری بندگی سے ہو عزت میری، رہے غیب سے کر میری رہ بری، تیری بندگی سے ہو عزت میری، دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، پلا اپنے مردے کو آب حیات، پلا اپنے مردے کو آب حیات، دکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، پلا اپنے مردے کو آب حیات، کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر، گناہوں کے انبار کو عفو کر، کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر، گناہوں کے انبار کو عفو کر، یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور، کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور، یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور، کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور، غلط روز اس طرح اقرار ہو، ندامت کا ہر روز اظہار ہو، غلط روز اس طرح اقرار ہو، ندامت کا ہر روز اظہار ہو، عجب کیا بہت جلد ان کا کرم، ہدایت کا سامان کر دے بہم، عجب کیا بہت جلد ان کا کرم، ہدایت کا سامان کر دے بہم، وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے، ان نصرت تیری پردائے غیب سے، وہ کر دے تجھے پاک ہر غیب سے او نصرت تیری بردائے غیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں نہ پٹا لگے گا تیری شان میں نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو مداوا سچ میں تو چست ہے مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے مداوا سچ میں تو چست ہے مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکر درماں کرے خدا کیا ہدایت کو چشمہ کرے نہ خود اپنی جو فکر درماں کرے خدا کیا ہدایت کو چشمہ کرے بڑے شرم کی بات ہے دوستو اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو بڑے شرم کی بات ہے دوستو اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیا نتیجہ برا ہوگا بعد الممات اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بعد الممات حسین اس سے صورت کوئی آ کیا حسین اس سے صورت کوئی آ کیا بھلا اس سے آسان ہو رہا کیا حسین اس سے صورت کوئی آ کیا بھلا اس سے آسان ہو رہا کیا کیا راستہ بتا اسلام کا آسان اس میں کیا ہے بتائیے اب شروع سے نہیں آئے تو یہ کیا ہے آسان بتائیے ان کو راستہ کیا ہے راستہ بتایا گیا بتائیے بتائیے تم بتاؤ کیا راستہ بتایا یہ راستہ بتایا اس میں کیا نظم کیا سنی آپ نے مت آیا کرو نا سب لوگ کیا ضرورت ایک آدھ مجھے مداری بنایا ہوا ہے مداری کا سمجھا ہوا ہے کہ یہاں تماشا دکھاتا ہوں میں مزہ کیا تھوڑی دیر اور چلے گئے اتنی بڑی میں نے محنت سے نظم پڑھی اور کوئی جیل سے آیا کوئی جو بیٹھا ہوا ہے وہ برابر ہے بلکہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بتا رہا وہ اس سے کیا گزرا ہے دیر سے آیا سنا بھی اور پتہ ہی نہیں ہے والا کو بتایا مت آیا کرو یہاں سے کوئی بھی ختم کرو یہ مجلس سب کا تماشا ہے معلوم ہے کہ بس گانا گا دیا گانا سن لیا تفریح تباہ کے لیے اور پتہ کچھ بھی نہیں کہ کیا کہا اتنی آسان اس میں اس کا نام ہی اصلاح کا آسان کرتا ہے اور کوئی نہیں بتا رہا کہ اس میں کیا راستہ بتایا حالانکہ اتنی آسان نظم ہے کیا ضرورت ہے کہ جب اتنی آسان چیز سمجھ میں نہ آئی تو کل سے مجلس نہیں ہوگی بس
جواب دینے کا روک سکتا. معاف کر دیا لیکن مجلس ختم ہو گئی ہے, موقوف کر دیا ہم نے, اب کسی کو ضرورت نہیں ہے, یہاں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, جہاں فائدہ ہو سب لوگ وہاں جاؤ, کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, بس اب آپ لوگ کہیں پہ اور دل پکڑ ہو جا کے, یہاں فائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگ, سب معاف کر دیا, معاف کر دیا, اپنی معاف کرانی ہے تو معاف نہیں کروں گا, مجھ میں کیا ہے ہیرے جواہرات میرے, بتائیے اتنی آسان بات بتائیے اور وہ بھی نہیں پتا کسی کو, ان پڑھ سے ان پڑھ چھوٹا بچہ بتا دے گا کہ اس میں کیا کہا ہے, کیا بتایا راستہ, کیا طریقہ بتا دیجیے, ایک آدمی ہے جس نے بتایا باقی سب وہ دیر سے آ رہے ہیں, پتہ نہیں نماز پڑھ کے کہاں چلے جاتے ہیں, کیا فائدہ ہے اسے, تماشا بنا ہوا غضب کر سے مجلس نہیں کریں گے, یہاں ہوں گے جس کو کوئی آنا ہوا آیا کرے, کوئی منع نہیں, مجلس موقوف ہے, بس اپنے اپنے گھر میں بزرگوں کی کتابیں پڑھو یا دوسرے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, دوسرا کیا کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, میں فقیر ناکارا بیکار سیاہ کار آدمی ہوں, میرے پاس کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, یہ معلوم ہوا کہ اب تک کی جو یہ دو تین سال چار سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے, کسی نے کوئی رفتی دکھائی نہیں دیتی, فائدہ کیا وقت کو ضائع کرتے, خرچہ بھی ہوتا ہے یہاں اور حکومت مسی اڑانے کا مرکز بنا رکھا ہے, ہنستے اس لیے ہیں کہ طبیعت کو بشاشت ہو, صحت ہو, ٹینشن جاتی رہے, پریشانیوں سے گھرا ہوا انسان تو ذہنی بشاشت ہو جائے, جسم کی بشاشت ہو جائے, مقصود تو ہنسی کرنا نہیں ہے, مقصود بنا رکھا ہے ہنسی مزاح, اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرے شہر تفریح دوا کے لیے سنتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کیا سمجھ میں آئیں گے جب یہ اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں, جاؤ سب لوگ میں بھی پڑھوں گا تو سب لوگ دو دو رکعت پڑھ کے خدا تعالیٰ سے رو کہ ہمارے یہ کتنا خراب حال ہے, سب رو اللہ سے بس, اور کوئی یہاں نہ ہو بےکار یہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, باب تغیر الناس, لوگوں کی حالتوں میں تغیر اور تبدل کا بیان, فصل اول, عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مانند ان سو اونٹوں کے ہے جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا, تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آدمیوں کی تعداد مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کام کے کتنے ہیں, کیونکہ ایک آدمی جو کام کا ہو بہتر ہے ان لاکھ آدمیوں سے جو نااہل ہوں, سو کی تعداد سے کثرت مراد ہے, حد مراد نہیں بلکہ تفسیر مراد ہے, پس عالم بعمل مخلص کا وجود امت کے لیے کیمیا ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ زمانہ قحط و رجال کا ہے، زمانہ نزول وحی کے وقت جب حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے شکر گزار بندے ہیں، تو اب کیا حال ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بالوں کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی، ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں۔ پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے، داڑھی مٹانا ایک مشت سے کم، داڑھی مٹانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے۔ مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے۔ زیر ناف بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے، اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناوا کر دینا چاہیے۔ کنگھا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں، کنگھا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت بنائی، صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیے۔ فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، اور نہ مضبوط دیکھا، اور نہ فیاض دیکھا، اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ سے نزدیک رہتا۔ جب آپ غنیم کے قریب ہوتے، غنیم مانے دشمن، جب آپ دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس شخص کو بھی اس صورت میں غنیم کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کر تھے جیسے کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے، اور آپ نہایت لطیف الجلد، نرم اندام تھے، اور کسی شخص کو ناگوار بات نہ فرماتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہ آپ برو عادت سخت گو تھے، اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، مفت میں محنت کروں میں، کوئی سب سمجھتے تو ہے نہیں یہاں، کیا فائدہ اتنی محنت کروں، صبح سے ہی وقت ہوتا ہے انتظار کرتا ہوں کہ آپ لوگ آؤ پیر کی بات سنو اور اس کا مجھے یہ سلا مل رہا ہے. یہ رسالہ اس کا نام قصد السبیل ہے، دراصل تسہیل ہے، تسہیل قصد السبیل اس کا نام ہے، جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدمہ نے تعریف کی تھی، اور اس کی تسہیل حضرت والا ہی کے خلیفہ جناب لطف الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. کچھ اس صاحب گزشتہ روز پڑھ کر سنایا گیا تھا. چوتھی ہدایت، جب پیر کامل مل جاوے اور اس سے مرید ہونے کا ارادہ کریں تو پہلے یہ سمجھ لے کہ مرید ہونے سے غرض کیا ہے، کیونکہ مرید ہونے سے لوگوں کی بہت سی غرضیں ہوتی ہیں. کوئی تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کرامت والے ہو جاویں اور ہم کو کشت سے وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو اوروں کو معلوم نہیں ہوتی. سو تیسری ہدایت میں ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ خود پیر ہی میں یہ ہونا ضروری نہیں کہ اس سے کرامتیں ہوں، اس کو کشت سے ایسی باتیں معلوم ہو جایا کریں جو اوروں کو معلوم نہیں ہوتی، تو بیچارہ مرید اس کی کیا حبس کرے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرید ہونے سے پیر صاحب بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے، قیامت میں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، خواہ کیسے ہی برے کام کرتے رہو. یہ بھی محض غلط ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی عمل کرو. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب ایک نگاہ میں کامل کر دیں گے، ہم کو نہ محنت کرنا پڑے گی نہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا پڑے گا. اگر اسی طرح کام بن جاتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ بھی نہ کرنا پڑتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل ہوگا؟ وہ کہیں بطور کرامت کے ایسا بھی ہو گیا ہے کہ کسی بزرگ نے ایک نگاہ میں کامل کر دیا، لیکن کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہوا کرے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر ولی سے کرامت ہوا کرے. اس بھروسے پر رہنا بڑی غلطی کی بات ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ خوب جوش و خروش اور شورش و مستی پیدا ہو، خوب نعرے لگایا کریں، گناہ آپ سے آپ چھوٹ جاویں، گناہ کی خواہش مٹ جاوے، نیک کاموں کا ارادہ ہی نہ کرنا پڑے، آپ سے آپ ہو جایا کریں، دل کے وسوسے اور خطرے سب مٹ جاویں، بس ایک بے خبری کی کیفیت رہا کرے. یہ خیال پہلے سب خیالوں سے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن سبب اس کا ناواقفیت. یہ سب باتیں کیفیات اور حالات کہلاتی ہیں، اور حالات کا پیدا ہونا آدمی کے اختیار سے باہر ہے، اور حالات اگرچہ بہت عمدہ چیز ہیں مگر مقصود نہیں ہے. مقصود وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا حاصل کرنا اختیار میں ہو. غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی خواہشوں میں نفس کا چھپا ہوا مکر ہے. وہ یہ کہ نفس آرام اور مزہ اور ناموری چاہتا ہے. ان کیفیتوں میں یہ سب باتیں حاصل ہیں. جو شخص اللہ کی رضا مندی کا طالب ہوگا، جس کے متعلق آگے بیان میں آتا ہے کہ درویشی سے مقصود یہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، ایسے شخص کو ان خواہشوں سے کیا تعلق؟ وہ تو اپنی حالت ایسی رکھے گا جیسے گویا یوں کہہ رہا ہو کہ تم فراق، جس کو تم فراق سمجھتے ہو اور جس کو وصال سمجھتے ہو، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سوا دوسری چیز چاہنا افسوس کے قابل ہے. کیفیتیں اور حالات اگر جاتے رہے تو کوئی افسوس کی بات نہیں. اللہ کا تعلق رہنا چاہیے، جس کی برابر کوئی چیز نہیں. اے دل، تو ابھی اس خیال فاسد ہی میں مغلوب ہے. اگر تو راحت اور مصیبت میں فرق سمجھے، پھر یہ کہ ایسا شخص دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کیفیتیں حاصل ہوں گی یا نہیں. اگر حاصل ہو گئیں تب تو بوجہ اس کے کہ یہ شخص اسی کو درویشی سمجھتا تھا اپنے کو کامل سمجھنے لگے گا، یعنی کیفیات پیدا ہو گئیں تو اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے گا، اور انہی کیفیات پر بس کر کے پرہیزگاری اور عبادات سے بے فکر ہو جاتا ہے، اور عبادات کی ضرورت اپنے لیے نہیں سمجھتا، یا کم سے کم عبادات کو بے قدر ضرور سمجھنے لگتا ہے. اور اگر حاصل نہ ہوئی تو غم میں مرنے گھلنے لگتا ہے اور کچھ اسی کی خصوصیت نہیں، بلکہ جو شخص بھی ایسی باتوں کی خواہش کرے گا جو اختیار سے باہر ہیں، غم اور پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس عمل بڑے بڑے اچھے ہیں، جب ضرورت ہوگی ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے۔ جب پیر صاحب کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، مقدموں میں اور دنیا کی ضرورتوں میں ان سے دعا کرا لیا کریں گے اور سب کام ہماری مرضی کے موافق ہو جایا کریں گے، گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضے میں ہے۔ کیا ہم ان سے ایسی چیز سیکھ لیں گے کہ ہم برکت والے ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے دم کر دینے اور ہاتھ پھیر دینے سے بیمار اچھے ہو جائیں گے؟ بلکہ ایسے لوگ بزرگی انہی عملوں کو اور ان کے اثر کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان عملوں کو بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ نیت بالکل دنیا ہی کا چاہنا ہے، اس لیے غلطی در غلطی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ذکر و شغل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ روشنی دکھائی پڑے گی یا کوئی آواز سنائی دے گی، یہ بھی بالکل غلط خیال اور ناسمجھی ہے، کیونکہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ ذکر اور شغل کرنے سے روشنی معلوم ہو یا آواز سنائی دے، اور نہ ذکر و شغل کرنے سے روشنی وغیرہ کا دکھلائی پڑنا مقصود ہے۔ دوسرے، ذکر و شغل کرنے سے جو روشنی نظر آئے یا جو رنگ دکھلائی دے یا جو آواز سنائی دے، بعض دفعہ یہ ذکر و شغل کرنے والے کے دماغ کا فعل ہوتا ہے، غیب کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تیسرے، اگر مان بھی لیا جاوے کہ غیب کی چیز دکھلائی پڑی یا غیب کی آواز سنائی پڑی، تو اس سے فائدہ بھی کیا ہوا؟ غیب کی آواز معلوم ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تو اس کی عبادت اور فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ شیطانوں کو فرشتے دکھلائی دیتے ہیں، مگر وہ شیطان کے شیطان رہتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کافروں کو غیب کی بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی، تو جو بات کافر کو بھی معلوم ہو جائے، اگر وہ بات حاصل ہو گئی تو کیا کمال ہوگا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جتنی باتیں مذکور ہوئیں درویشی سے مقصود نہیں، ان میں سے کسی کا حاصل ہونا بھی مقصود نہیں، اس لیے ان سب خیالوں کو دل سے نکال کر اصلی غرض اور مقصود درویشی سے اللہ کی رضامندی سمجھے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب حکموں کو بجا لاوے اور ذکر پابندی سے کرے۔ پیر یہی بتلاتا ہے اور مرید اسی پر عمل کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو اور نہ کوئی کمال اس کے خیال میں حاصل ہو، تب بھی آخرت میں ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کا فائدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تب بھی آخرت میں ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بجا لانے کا فائدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، دوزخ سے بچے گا۔ اور حقیقت پیری مریدی کی یہی ہے کہ پیر وعدہ کرتا ہے ذکر اور اللہ کے حکموں کے بتلانے کا، اور مرید اقرار کرتا ہے کہ پیر جو بتلاوے گا اس پر عمل ضرور کرے گا، اور اگرچہ پیر کی طرف سے یہ تعلیم اور مرید کی طرف سے پیر کے بتلائے ہوئے پر عمل بغیر اس خاص طریقے کے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے مرید ہونے کا دستور ہے، لیکن اس خاص طریقے سے مرید ہونے میں یہ خاصیت ہے کہ پیر کی توجہ مرید پر زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو پیر کا کہنا ماننے کا زیادہ خیال ہو جاتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیر کرے اور اپنے پیر کو اس زمانے کے سب بزرگوں سے اچھا سمجھے، اس کی مصلحت فقط یہی ہے کہ اس صورت میں دونوں طرف سے تعلق بڑھ جاتا ہے، یعنی اچھا سمجھے سے مراد انفع سمجھنا ہے، یعنی نفع پہنچانے والا، یعنی افضل سمجھنا جائز نہیں ہے کہ سارے بزرگوں سے افضل میرا پیر ہے، سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرا پیر میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر سب سے بڑا درجے کا آدمی ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ نیک گمان کرنا تو اچھا ہے، لیکن یقین کر لینا اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رہا ہاتھ میں ہاتھ لینا یا کوئی کپڑا وغیرہ عورت کو پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو، یہ بزرگوں کی ایک نیک رسم ہے اس اقرار کی مضبوطی کے واسطے جو کہ پیر اور مرید میں ہوتا ہے، باقی یہ اقرار دونوں طرف سے بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص دور سے مرید ہونا چاہے
اس کو بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے مرید کر لیتے ہیں، اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا طریقہ اچھا ہے، چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تھے تو مریدوں کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ کر بیعت فرماتے تھے، اور کپڑے وغیرہ کو پکڑا دینا یہ بجائے ہاتھ پکڑنے کے ہیں۔ کل سے بھائی میرا مجلس کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے میں نے، اور مجلس کے لیے کوئی فون وون نہ کریں، میں یہاں ہوں، کسی کو کوئی مشورہ چاہیے ہو تو کر لے، لیکن بہتر ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کریں۔ جب ہمارے حضرت کے بہت سے خلفاء ہیں، یا حضرت فیروز صاحب ہوں گے کا تم ہمارے گمان میں سب سے اہم خلفاء میں سے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور محبوب العلماء بھی ہیں، محبوب المشائخ بھی ہیں، اور سب سے زیادہ اتباع کرنے والے شیخ کے ہیں، اور بہت ہی بااثر ہیں، پرنور ہیں، تو ان سے تعلق کر لیں، نہیں تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے آخر کے ساتھ صحت کے ساتھ، اور یہ بھی دروازہ ہے، اور بھی بہت دروازے ہیں، اور وہاں چل کے اپنی قسمت آزمائیں، دعا کر لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔